بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعہ جو گزرا ہے دس محرم الحرام گیارہ محرم الحرام تھی ویسے ہی اس کی اپنی فضیلت ہے پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک واقعہ پیش آیا عام طور پر وہ مذاکرہ کیا جاتا ہے پھر اس میں بھی کچھ افراد اور کچھ تفرید کچھ زیادتی کچھ غلو کچھ تنقیص کچھ تردید کے پہلو ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس حوالے سے ارادہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات قرآن و حدیث میں ان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں اور ان کے زمانے میں جو واقعات پیش آئیں اس کے اسباب کیا رہے اس بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ کیسے ہو وہ دور کیسے ہیں کیسے ہوں حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ جمل جنگ صفین وغیرہ جو ہوئی ہیں تو کچھ واقعات اور احوال کا جاننا کچھ حقیقت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں صحابہ کرام کے بارے میں جو نظریات اور افکار پائے جاتے ہیں صحیح عقیدہ اور صحیح بات کا علم ہمارے لیے ضروری ہے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں صحابہ کرام پر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن صاف اور کلیئر ہوں اسلام میں ان کا مقام اور ان کی اہمیت واضح جو بیان کی گئی ہے اس کا ہمیں علم ہو اس کا اندازہ ہو تو انشاءاللہ کچھ کچھ باتیں وقتاً فوقتاً اس موضوع سے متعلق ذکر کی جاتی رہی ہیں آتی رہیں گی کچھ اب عرض کرنے کا ارادہ ہے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں کہتے تو ہیں ہم صحابہ صحابی کی تعریف جو علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو وہ صحابی ہے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی حضور سے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو تو وہ صحابی کہلاتے ہیں ایک لمحے کے لیے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو گئی وہ اس امت کے تمام اولیاء سے افضل ہیں صحابی کا مقام اتنا اونچا ہے ایک لمحہ انہوں نے گزارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے حالت میں اور ایمان پر ان کا انتقال ہو گیا سارے اولیاء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے امت کے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں ہے اندازہ نہیں ہے حدیث کو ہم نے پڑھا ہے قرآن اور حدیث کے پڑھنے کے دعوے بہت چلتے ہیں قرآن اور حدیث کے پڑھانے کے دعوے بہت چلتے ہیں لیکن ہم نے کبھی قرآن کو نہ صحیح انداز میں پڑھا ہے نہ حدیثوں کو صحیح انداز میں پڑھا ہے نہ منشاء خدا کو ہم نے سمجھا ہے نہ منشاء رسول کو ہم نے سمجھا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں رسول کیا چاہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا جس کی وجہ سے ہماری یہ سوشل میڈیا پر بکواسات جو ہے نا وہ سننے میں آتی رہتی ہیں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں کبھی کوئی کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کبھی کسی صحابی پر اعتراض ہو رہا ہے کبھی کسی صحابی کی تنقید کی جا رہی ہے کبھی کسی صحابیہ پر انگلی اچھالی جا رہی ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات اور احوال کو بنیاد بنا کر اس پر انگلی اٹھاتے ہیں غیر نہیں ہم غیر تو اٹھاتے ہیں ان کے اعلی کار ہم بھی بن گئے ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 7 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اس کو ماننے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں. مسلمان ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، ماننے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے نکاح ہونے میں کیا خرابی ہے؟ رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، چاہے 7 سال کی عمر ہو، چاہے 6 سال کی عمر ہو، چاہے 9 سال کی عمر ہو، یہ رجحان اور یہ فکر آہستہ آہستہ، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ احادیث کے حوالے سے، سنتوں کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے چلتی رہتی ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، لوگوں کی ذہنیات جو ہے نا وہ سننے میں آتی رہتی ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر حضور کی سنتوں کے بارے میں آ جائے تب تو اور زیادہ جو ہے نا ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ حضور کے واقعات کا جو ہے نا علم ہو جائے، اس پر اعتراضات ہونے لگے، اس پر ہم کو خود ایمان نہیں ہے تو اور کیا دوسرے کیا ایمان لائیں گے اس کے اوپر؟ ہم کو خود ہمارا مذہب اتنا اگر کچا نظر آتا ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے، ہمیں اعتراض ہو رہا ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو دوسرے کیا ایمان لے آئیں گے پھر؟ اور دوسروں تک کیا بات آپ پہنچائیں گے پھر؟ گھر میں آپ کے بھائی کا، والد کا، بیٹے کا جھگڑا ہو جائے کسی سے، آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا غلطی پر ہے، لیکن اس کو صحیح کرنے کی چکر میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں آپ. ہو ہی نہیں سکتا ایسا، یہ کسی اور کا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں غلطی ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اپنی بیوی کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اپنی ماں کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اپنے والد کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا آپ دفاع کرتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے آپ جو ہے نا جتنی ہیلے بہانے ہو سکتے ہیں سب کر لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہماری ایمانی غیرت مر جاتی ہے. پھر ہم انہی کے صدقے میں آج مسلمان ہیں، انہی کا لایا ہوا دین آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، وہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے جو صحابہ سے ہم تک پہنچا ہے، انہی کے بلبوتے پر ہمارا ایمان اور اسلام، ہمارے ایمان کے اور اسلام کے پلرز میں سے، بنیادوں میں سے اور ستونوں میں سے وہ ہیں. اگر آپ جس عمارت کے نیچے آپ ہیں اس کے پلر آپ کاٹ دیں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے. پھر یاد رکھیں، جس عمارت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس چھت کے نیچے آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس چھت کے سہارے میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی کی دیواریں اگر آپ اکھاڑنے لگیں، اسی کے پلر اور ستون کو آپ توڑنے لگیں، آپ بھی نہیں بچیں گے. پھر صحابہ اکرام کی ہستی وہ ہے، پھر صحابہ کی اہمیت اور حیثیت وہ ہے اس اسلام میں. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں تو جب آئیں گے تو میں عرض کروں گا، تب مثال سے سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ بات. حالانکہ ان کا مقام ہمارے اللہ کے نبی کی حیثیت ہمارے پاس قرآن میں جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے لیے مومنین کی جانوں سے زیادہ جو ہے نا اولا ہیں، مقدم ہیں. ہمیں اپنی جان کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی اہمیت ہمارے پاس ہماری اپنی جان سے زیادہ ہونا ضروری ہے، یہ قرآن کا بیان ہے. وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، یہ ہماری ماں ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے. آپ کی ماں پر کوئی اگر انگلی اچھالے، کوئی انگلی اٹھائے، کوئی کیچڑ اچھالے، آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ صحابیات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان کو مجروح کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. قرآن میں ان کی صداقت کا بیان ہے، ان کی پاکی کا بیان ہے، ان کی طہارت کا بیان ہے. سورہ نور میں 2 رکوع اللہ نے ان کی صداقت میں بیان فرمائے ہیں. جب انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک مومن کا فریضہ یہ ہوتا ہے، اسلام پر، دین پر، رسول اللہ پر جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو مومن کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط، اس کو تصدیق کرنا نہیں ہوتا، اس کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا نہیں ہوتا. ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اللہ نے فرمایا کہ جب انگلی اٹھی تھی عائشہ کے اوپر تو تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا اس موقع پر کہ یہ جھوٹ ہے؟ یہ تم ان کے بہکاوے میں آ گئے، تمہارا ایمان اتنا کمزور اور پختہ ہو گیا. ایک سبق ہے ہمارے لیے، غلطی ہو گئی ہے کسی سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں ہمارا جو ہے نظریہ واضح ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ صاف اور کلیئر ہونا چاہیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس ہستیاں وہ ہیں، سب سے عزت والے، عظمت والے، احترام والے، قابل عظمت، قابل اکرام ہیں. ان کی شان میں گستاخی ہم نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں زبان جو موٹی موٹی بات ہمارے ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں زبان درازی ہم نہیں کر سکتے. ان کی خامیوں اور ان کی غلطیوں کو ہم گن نہیں سکتے. اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم کوٹ کر کے اس کے اوپر تنقید ہم نہیں کر سکتے، مطلب یہ جائز نہیں ہے، وہ بتا رہا ہوں میں. اور یہ میں نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ میں نے، یہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں. اللہ نے قرآن پاک میں پارے ایک میں دوسرے صفحے پر ہی اپنا نہیں ہمارا اللہ رسول کا جو تذکرہ ہے کسی اور کا نہیں صحابہ کا تذکرہ فرمایا اور اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے مومنو یاد رکھو کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے نزدیک تو اتنے معزز اور مکرم ہیں کہ ان جیسا ان کا ایمان کا لیول یہ ہے کہ تمہارا ایمان اگر ان کی اقتدا جیسا ہو گیا کافی ہے تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے. فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا ان لوگوں نے ایمان لایا ویسے ہی اگر تمہارا بھی ایمان ہو گیا، ویسے ہی تم نے ایمان لا لیا، فقط ہی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرے صفحے پر آئیے، پڑھا نہیں ہے ہم نے. اور ہم ایسے صحابہ کے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کو اعتراض ہوتا ہے، ان کے فیصلوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں. اللہ نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، صحابہ کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے، ان کو آزما لیا ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، اللہ گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جنتی یہ جہنمی یہ منافق یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ فرما رہے ہیں لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کا الہ نہیں ہے. آپ اللہ سے بھی خدا سے بھی بڑھ گئے. اللہ فرمائے وہ اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہم نے تیار کر دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ تھے سب سے ہم نے نیکی کا وعدہ، حسنہ کا ہم نے وعدہ کر لیا. اور آج 1400 سال کے بعد امت جو ہے نا، عمر نے ایسا کیا، عثمان نے ایسا کیا، علی نے ایسا کیا، معاویہ نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، نعوذ باللہ ہماری زبانیں اتنی اونچی ہو گئی کہ رسول اللہ کی زبانوں سے بھی ہماری زبانیں اونچی ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خدا کی زبان سے بھی ہماری زبان اونچی ہو گئی ہے. سوچ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم کو کس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کیا پڑھی جاتی ہیں؟ وہ یہی پڑھی جاتی ہیں. 100 سال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کی آیتیں شامل فرمائیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس زمانے میں یہ چیز شامل کی گئی تھی، اہل بیت کے تذکرے اس زمانے میں شامل کیے گئے، صحابہ اکرام کا تذکرہ اس زمانے میں شامل کیا گیا تاکہ امت میں بعد میں یہ گنجائش نہ رہے کہ صحابہ اکرام کی ذات پر کیچڑ اچھالے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ، کیا ہے اس میں مضمون؟ یہ ہے اللہ اللہ حفیظ اصحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ فرمایا اللہ اللہ حفیظ اصحابی، اتق اللہ حفیظ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو میری وجہ سے، مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف دیتا ہے تو مجھے تکلیف دیتا ہے. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا تو وہ اللہ کو تکلیف دے گا، جو اللہ کو تکلیف دے گا تو وہ تو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. پھر پوری چین اللہ کے نبی نے سمجھا، یہ ہمارا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے ایمانی تعلق ان سے بتایا ہے کہ کیسا ہے، یہ پوری چین ہے یہ جا کر. تو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس یہ حدیث مبارکہ واضح اور کلیئر پیغام ہم کو دیتی ہے، اگر کسی صحابی پر تنقید ہو رہی ہے تو پھر نبی سے وہ محبت نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا ان پر اگر کیچڑ اچھال دیں تو وہ میرے اوپر آئے گا، اور جو میرے اوپر آئے گا تو وہاں تک پہنچے گا. مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت، مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض ہوگا. پھر یہ آیت ہر خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے، یہ حدیث پاک یہ اسی لیے ہے. یہ آج ان کی ہستیاں ہمارے لیے جو ہے نا قابل اعتماد نہیں رہی، ہمارے لیے وہ قابل نمونہ نہیں رہے. صاحب انسان ہے ہماری طرح، وہ بھی ہے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا مقام بہت اونچا ہے، ہم سے لاکھوں گنا اونچا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جو حدیث بیان فرمائی وہ یہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ اگر تم ایک جو ایک یعنی اگر وہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، آدھی مٹی جو ہے نا یعنی اتنے سے گیہوں اگر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، اور تم ان کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو گے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر کا سونا ان کی خرچ کی گئی آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ مقام ہے ان کا. ہماری حیثیت ہی کیا ہے ان کے بارے میں بولنے کی؟ ہم اہل ہی نہیں ہیں اس بارے میں منہ کھولنے کے، ہم قابل ہی نہیں ہیں اس بارے میں کچھ بولنے کے. اس لیے صحابہ کی عظمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات یاد رکھیں. صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ ان سے محبت اللہ رسول اللہ سے محبت کی علامت ہے، ان سے بغض یہ رسول اللہ سے بغض کی علامت ہے، ان سے دوری یہ نبی سے دوری کی وجہ سے ہے، ان پر اعتراض یہ نبی پر اعتراض کرنا ہے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ نبی پر کیچڑ اچھالنا ہے. پھر کسی صحابی کے بارے میں، کسی صحابہ میں درجات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں،
پہلے ایمان والوں کے درجے الگ ہیں, مہاجرین کا درجہ جو ہے نا ان کا الگ ہے, بدریین کا درجہ ان کا الگ ہے, بیعت رضوان میں جو بیعت صلح میں جو صلح حدیبیہ میں جو شریک تھے ان کا درجہ الگ ہے, فتح مکہ سے پہلے کے جو مسلمان اور صحابہ ہیں ان کا درجہ الگ ہے, فتح مکہ کے بعد والے جو مسلمان ہیں ان کا درجہ الگ ہے, درجات ان کے اندر ہے, صحابہ کے درجات اوپر نیچے ہیں, لیکن ادنا سے ادنا صحابی بھی اتنی بڑی عظمت والے ہیں, اتنی بڑی اہمیت والے ہیں ہماری نظر میں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, سارے اولیاء سے افضل ہیں وہ, ان کے بے شمار فضائل ہیں, بے شمار فضائل ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنتوں کو بھی لازم پکڑ لو, میرے صحابہ کی سنتوں کو, خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑ لو, اور فرمایا کہ عضو علیہ بالنوادذ, اپنے دانتوں سے, اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو, کیونکہ داڑھ سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں آسانی کے ساتھ, تو مضبوطی سے پکڑنے میں حضور یہ تشبیہ دے رہے ہیں, اصحاب النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم, یہ روایت کمزور ہے اگرچہ کہ, لیکن مضمون اس کا صحیح ہے کیونکہ بہت سی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے, ویسے یہ روایت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شمار روایت ہے قرآن میں ہے, فقط فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, ہدایت کے مضمون یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے, والذین والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, پارے 11 میں اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی اتباع کرے گا نیکی میں, نیکی کے ساتھ, ان مہاجرین کی, ان سابقین کی, ان اولین کی, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ نے اتباع کرنے کے بعد نہیں, اللہ نے پہلے بیان فرما دیا کہ اگر اتباع ان جیسی ہو گئی اللہ تم سے ان سے راضی ہو گیا, صحابہ سے بھی راضی, ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہے, ان کے راستے پر چلنے والوں سے بھی راضی ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عبادات کا, مختلف احوال کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا, صحابہ کی عبادتیں بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی, ان کا ایمان بھی آ گیا, ان کے اخلاق بھی آ گئے, ان کی عادتیں بھی آ گئی, ان کی صفات بھی آ گئی, ساری چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں, اور آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ بڑے سے بڑے صحابی کے بارے میں بہت ہلکے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں, گستاخی, بدتمیزی, بدتہذیبی بھی کر دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے میرے دوستو, یہ سلسلہ اوپر جاتا ہے, تو اس لیے کسی صحابی کے بارے میں, کسی صحابی کے بارے میں, بڑے سے بڑے ہوں, چھوٹے سے چھوٹے ہوں, درجے کے اعتبار سے ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں, ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا ہے, نبی کی صحبت میں وہ رہے ہیں, نبی کی زیارت انہیں نصیب ہوئی ہے, براہ راست اللہ سے, اللہ کے رسول سے انہوں نے احکامات کو لیا ہے, اور اسی لیے عقیدوں کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ حبہم ایمان, ان سے محبت یہ ایمان ہے, وبغضہم نفاق وکفر وطغیان, اور ان سے بغض جو ہے نا وہ کفر, نفاق اور طغیان اور سرکشی ہے, جس درجے کا بغض ہوگا اسی درجہ حکم بھی لگے گا, ایک بغض کا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں طغیان کا حکم لگے گا, ایک بغض کا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں نفاق کا حکم لگے گا, ایک بغض کا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی کافر ہی ہو جائے گا سیدھا سیدھا, اتنا بغض رکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے بارے میں شک ہونے لگا, منافقین نے ان کے بارے میں بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ کسی صحابی ان سے مل گئے, اللہ نے ان کی پاکی کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نور میں, جس کا میں اب ذکر کر رہا تھا, بیان فرمایا, اگر کسی کو شک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر, علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ ہے کہ جس میں آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے پھر, کیونکہ قرآن میں پاکی بیان کی گئی ہے ان کی, اور امت کا ایک طبقہ آج بھی ایسا ہے, اپنے تو اوروں میں تو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اس طرح کے اعتراضات ہیں, نظریہ صاف اور پاک نہیں ہیں, اپنے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, صحابہ کے بارے میں ہلکا موقف اختیار کرنے لگتے ہیں, کسی صحابی کے بارے میں ہلکا نہیں, دو ٹوک موقف ہمارا واضح ہونا چاہیے, نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ میرے نزدیک محترم, مکرم اور معظم ہیں, ان سے مجھے محبت ہے, اور ان سے محبت ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے, یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں اگر انہیں صحابہ پر اگر آپ اعتراض کرتے ہو, ان کی زندگیوں پر اگر سوال اٹھاتے ہو, جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں آج انہیں کے ذریعے, وہ آیتیں انہوں نے ہی محفوظ کر کے آپ تک پہنچائی ہیں, جو احادیث آپ پڑھ رہے ہیں صحیح ہوں ضعیف ہوں جو بھی ہوں, وہ انہوں نے ہی محفوظ کر کے آپ تک پہنچائی ہوں, تو آپ کا قرآن بھی جائے گا, آپ کی حدیثیں بھی جائیں گی, جب یہ قرآن اور حدیث چلی جائیں گی اگر وہ مشکوک ہو گئے تو ایمان بھی آپ کا مشکوک ہو جائے گا, پھر آپ بھی باقی نہیں رہیں گے پھر, تو اس لیے پہلی بات صحابہ کرام کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے, بقیہ اب صحابی ہیں انسان ہیں, تو انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے, یہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم ہیں, معصوم تو صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, لیکن انسان ہونے کی وجہ سے صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اجتہادی کچھ غلطیاں ہو گئی, عملی غلطیاں ہو گئی, اجتہادی غلطیوں پر ثواب ہے ان کے لیے, یہ حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور جو عملی طور پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ گناہ کے کام ان سے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے, توبہ کی توفیق دی دی ہے, انہوں نے توبہ کر لی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان قرآن میں کر دیا, اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اس کو, تو اس لیے غلطیاں تو ہوئی ہیں لیکن غلطیاں ان کی معاف کر دی گئی ہیں, غلطی نہیں ہو سکتی, یہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, وہ فرشتے ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہو سکتی, صحابہ سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے. تو جب معافی ہو گئی ہے تو اب سوال نہیں کر سکتے ہم. پھر بعض لوگوں کو انہی غلطیوں کو بنیاد بنا کر کیچڑ اچھالنے کی عادت ہوتی ہے, سوال کرنے کی اعتراض کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو اس کے جواب کے طور پر ہم یہ بات کہہ رہا ہوں, کبھی کسی سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی, کبھی سے کسی سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہے, ہوئی ہے, انسان ہے, فرشتے تو نہیں ہیں. اللہ نے دونوں مادے انسان کے اندر رکھے ہیں, بشری تقاضے ہیں, انسان کے ساتھ نفس اور شیطان دونوں لگے ہوئے ہیں, متاثر ہوں گے پھر. لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ پھر وہ توبہ جو ہے نا پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. پھر ایسی ایسی توبہ کے واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ, ایک صحابیہ کا واقعہ ہے, ان سے زنا سرزد ہو گیا تو اتنی شرمندگی ان کو ہوئی اور اتنا جو ہے نا وہ نادم ہوئی اپنے اوپر کہ یہ گناہ میرے سر پر رہے اور میں دنیا سے چلی جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ حضور کی خدمت میں آ گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری فرما دیجئے, یعنی دنیا میں مجھے سزا دے دیجئے, جب سزا مل جائے گی تو اللہ کے یہاں معافی ہو جائے گی, آخرت میں میں یہ گناہ اور اس کا وبال لے کر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا نہیں چاہتی. جب انہوں نے آ کر اقرار کیا تو اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیے. وہ دوسری طرف آئی جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا, تو حضور نے وہاں سے چہرہ پھیر لیا, حضور نے سنا نہیں ان کی بات کو. بار بار اقرار کرنے لگی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اچھا وہ زنا جب ان سے یہ گناہ ہو گیا تھا تو حمل ٹھہر گیا تھا, پریگننسی ہو گئی تھی, تو حضور نے فرمایا کہ ابھی نہیں, ٹھیک ہے حد جاری کی جائے گی, ابھی نہیں بعد میں آنا جب بچہ پیدا ہو جائے. جب بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد بچے کو چھوڑا, دودھ پیتے بچے کو چھوڑا اور جان کا نذرانہ لے کر آ گئی حضور کے پاس, یا رسول اللہ حد جاری کر دیجیے, اس گناہ کے ساتھ دنیا سے میں نہیں جا سکتی. توبہ تو ان کی وہی ہو گئی, جس وقت وہ اللہ کے نبی کے پاس نادم ہو کر آ گئی وہی ان کی توبہ کے لیے کافی تھا. حضور نے فرمایا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے, ابھی جاؤ جب دودھ جب یعنی کھانے پینے کا قابل ہو جائے, ابھی تو اس کے دودھ پینے کا مرحلہ ہے, اس کو ابھی پالنے پوچھنے کا مرحلہ ہے, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, جب خود سے کھانے لگے, جب خود سے پینے لگے, دو سال تین سال کے عرصے کے بعد آنا. تو جیسے وہ ان کے ذہن میں ہے وہ چیز, چنانچہ وہ چلی گئی, جب بچہ دودھ چھڑا دیا گیا, کھانے پینے کے قابل ہو گیا, تو پھر آئی وہ, یا رسول اللہ آپ حد جاری فرما دیجیے. تب فیصلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ایک جرم ہوا ہے اور اس کی سزا اسلام میں ہے, وہ تو معاف نہیں ہو سکتی, کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی معاف نہیں ہوتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر حد جاری کر دی جائے, تو حد جاری کی گئی ان کے اوپر, گڑا کھودا گیا, کیونکہ شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر کسی سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار دیا جاتا ہے, تاکہ آئندہ پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا پورے ملک کے اندر کوئی اس گھناؤنے جرم کو نہ کر سکے دوبارہ. امت مسلمہ کے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ آج ہماری جو صورت حال ہے لڑکیوں کے حوالے سے انتہائی ناگفتہ بھی حال ہے, ہماری نظریں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے دل محفوظ نہیں ہیں, ہماری سوچ محفوظ نہیں ہے, ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے پیر اور ہاتھ محفوظ نہیں ہیں. آج بے حیائی کا ایک پورا طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے, یہاں پر ناجائز تعلقات ہمارے ہیں. لڑکیوں سے بات کرنے پر ہمیں چین و سکون نصیب ہوتا ہے, گھنٹوں ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے ہماری. حضور نے فرمایا کہ اس طرح شادی شدہ ہوئے بغیر تعلق جو ہوتا ہے وہ زنا کے حکم میں ہے, وہ آنکھیں زنا کر رہی ہیں. پھر حضور نے فرمائی یہ بات, والعینان تزنیان, آنکھیں زنا کر رہی ہیں, پیر چل کر اگر جا رہے ہیں تو پیر زنا میں ہیں, اس کے زبان اس کے بارے میں شہوت کے ساتھ بول رہی ہے, باتیں کر رہی ہیں, تو وہ منہ جو ہے نا اس کے زنا میں ہے, پھر وہ کان اس کے زنا کر رہے ہیں, ہاتھ اس کے زنا کر رہے ہیں. خیر وہ صحابی آ گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے گڑا کھو دیا گیا, ان کو پتھروں سے مارنے لگے. تو اس دوران میں تکلیف کی وجہ سے, وہ صحابیہ تھیں یا ایک صحابی تھے, تو جب صحابی کا بھی اس طرح کا ہی واقعہ ہے, تو جب جو ہے نا پتھر مارے جانے لگے, تو پتھر مارنے پر ظاہر سی بات ہے کہ خون نکلنے لگا, تو کسی صحابی تو ان کا خون کسی صحابی کے بدن پر اچھل گیا, تو ناگواری کا اظہار کیا اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے, تو حضور نے فرمایا کہ ناگواری مت کرو, اس نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں, اگر اس کی توبہ اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سارے مدینہ والوں کی مغفرت ہو جائے گی. ابھی حضور نے یہ بات ان کے بارے میں ارشاد فرمائی, توبہ ایسی وہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے یہاں ایسے پاک باز تھے, ایسے محترم تھے, ایسے مکرم تھے, غلطیاں اگر ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے مغفور ہو گئے وہ, اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ ان کے لیے جاری کر دیا گیا. تو اس لیے آج ہم کو کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. عظمت صحابہ جو ہے نا یہ ہمارے دلوں میں ہو, محبت صحابہ جیسے محبت رسول ہمارے لیے ضروری ہے, محبت صحابہ بھی ضروری ہے. عظمت رسول جیسے ہمارے لیے ضروری ہے, عظمت صحابہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں کوئی ادنا ہی کی صحابی کیوں نہ ہو, چھوٹے سے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو, اخیر درجے کا صحابی کیوں نہ ہو, اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے, صحابہ اکرام سے محبت نصیب فرمائیے, ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. وہ ہمارے دین اور ایمان ہے اور ایمان کے ستون ہیں ہمارے. تو اس لیے ہم کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکیں, ان کی برائیوں کو ان کی غلطیوں کو چھیڑ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعتقاد کو ہمارے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.